أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ليضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. درود بيجي محمد وعلى محمد. ارباب عزاء سورہ آل عمران میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے دوستی کی، رسول سے دوستی کی ایک علامت ہے کہ جو ہر صاحب ایمان کے عمل میں نظر آنی چاہیے، اور یہ آئے مجیدہ در حقیقت عشق و اتباع رسول پر دلالت کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کسی نظریے کے لیے کسی ایک اکیڈمک ماحول میں کسی علمی تھیوری کو، علمی نظریے کو پیش کرتا ہے، یا وہ کسی بھی مثال کے طور پر علمی نظریے پہ بحث کرتا ہے، نیوٹن کے لاز پر در حقیقت سر حاصل گفتگو کرتا ہے، اس کا انالائز کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، تو جتنا اس نظریے کی حقانیت اس پر واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اس نظریے کے موجد، اس نظریے کے مخترع، اس نظریے کو ایجاد کرنے والے، اس نظریے کو دنیا علم میں در حقیقت روشناس کرانے والے سائنسدان و مفکر کی عظمت کا قائل ہوتا جاتا ہے. حقیقت ہے یہ کہ جتنا E=mc² کی حقیقت آپ پہ کھلتی چلی جائے گی، در حقیقت آپ E=mc² کے لیے جس شخص نے محنت کی ہے، جس شخص نے جدوجہد کی ہے، جس شخص نے در حقیقت شب و روز کوشش کر کے یہ فارمولا آپ کو دیا ہے، اس کی حقانیت اور اس کا نیچر اور فطرت سے نزدیک اور قریب ہونا آپ پہ آیا ہوتا چلا جائے گا. دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اس کی علمی صلاحیت کا آپ در حقیقت اس کے لوہے کا اعتراف کرتے چلے جائیں گے. یہ ایک دنیا کے بارے میں. اسی طریقے سے کوئی بھی فارمولا لے لیجئے، کوئی بھی نظریہ لے لیجئے، علمی نظریہ کہ جو واقعی علمی نظریہ ہو، جس کی ٹھوس بنیادیں ہوں، جو نیچر سے متصادم نہ ہو، تو پھر اس کی حقیقت کھلتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو اللہ سے محبت کرے گا، وہ جو دین سے محبت کرے گا اس دین کی اس حب الہی کی ایک نشانی ہے, اور وہ نشانی یہ ہے کہ جو نظریہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس تک اسے پہنچانے والے اس عظیم پیغمبر کی محبت تمہارے عمل میں ظاہر ہونی چاہیے. اس پیغمبر کی کوشش, جدوجہد, اس سے محبت, اس سے عقیدت, اس سے احترام, اس سے نسبت تمہارے عمل میں آنا چاہیے. جب ایک علمی تھیوری کے لیے آپ اس سائنسدان کے اس مفکر کے علم کا اعتراف کرتے ہیں, اس کی ذہنی وسعت کا اور ذہنی افق کا اعتراف کرتے ہیں, تو عزیزانِ گرامی اب کہنے والے تو کہتے تھے کہ نیوٹن کے سر پہ جناب سیب گرا تھا تو اتنے سارے لاز بنا دیا, اگر تربوز گر جاتا تو کیا ہوتا. اب ہماری اگر مذاق بنایا جائے کسی چیز کو تو اس کا کیا عالم ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی سائنسدان ہے, جو بھی مفکر ہے, جو بھی دانشور ہے, وہ نیچر کو جا کے اسٹڈی کرتا ہے. انسان جتنا نیچر کو, طبیعت کو, ایک وہ طبیعت ہوتی ہے جو اردو میں ہمارے یہاں پوچھتے حال احوال جناب آپ کی طبیعت کیسی ہے, لیکن نیچر کو بھی طبیعت کہا جاتا ہے. بہرحال کیوں کہا جاتا ہے اس کو, یعنی جی بات سے بات نکلے گی تو پھر دور تک لگ جائے گی. الکلام یہ جر الکلام, کلام سے کلام نکلتا ہے, بات سے بات نکلتی ہے. طبیعت کی اسٹڈی کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, پھر جا کے وہ در حقیقت کچھ لاز کو, کچھ قوانین کو وضع کرتا ہے, یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ انہیں کشف کرتا ہے, یا انہیں کشف کرتا ہے, ڈسکور کرتا ہے. یعنی پہلے سے موجود ہیں وہ قوانین, پہلے سے موجود ہیں وہ قوانین, ان قوانین کو جو پردہ پڑا تھا انہیں ہٹا کر خوب یہ کہیں گے جناب ڈسکور کرنا تھا تو جناب یہ تو کوئی بھی ڈسکور کر سکتا تھا, میں بھی کر سکتا تھا. انسان کہہ دیتا ہے بعض اوقات ہنسی مذاق میں دوستوں یاروں, میں بھی خوب اگر آپ بھی ڈسکور کر سکتے ہیں, کوئی بھی ڈسکور کر سکتا ہے, لیکن وہ ڈسکور کرنے کے لیے وہ افق, وہ وسعت, وہ گہرائی, وہ گیرائی, وہ عظمت, وہ بلندی, وہ علم, وہ چاہیے. اگر انسان اس نہج تک پہنچ جائے تو بہت سارے مسائل کو کشف بھی کر سکتا ہے, ڈسکور بھی کر سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ بات طے ہو گئی. سادی سی مثال میں نے عرض کی کہ کسی علمی فارمولے کو, کسی علمی نظریے کو جب انسان پڑھتا ہے, انالائز کرتا ہے, آج سے اتنے سال پہلے نیوٹن نے جو لا دیے تھے آج ہم اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بالکل حقیقت کی نیچر کے مطابق ہیں, اس بنا پر ہم اس کی علمی صلاحیت کا لوہا مانتے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی علمی صلاحیت کا اعتراف کرنے لگو گے, اور یہی وجہ ہے امام علی فرماتے ہیں الانسان عدو لمن جہلا, کہ انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے, انسان ہر اس چیز کے خلاف ہو جاتا ہے جس سے وہ جاہل ہوتا ہے, جس سے لا علم ہوتا ہے. جہل علم کے مقابلے میں, علم روشنی ہے, جہل تاریکی ہے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, وہ جہالت تاریکی. علم نور ہے, علم حیات ہے, اور جہالت موت ہے, تاریکی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک فارمولے کے وجود میں لانے والے, اسے کشف کرنے والے, اسے ڈسکور کرنے والے ایک مفکر, ایک دانشور, ایک سائنسدان, ایک سائنٹسٹ کے لیے اس کی عظمت کا قائل ہو, لیکن وہ جو اللہ سے ہدایت لے کر آ رہا ہو, نجات لے کے آ رہا ہو, انسانیت کا ارتقا لے کے آ رہا ہو, اس کی عظمت صاحب ایمان کے دل میں نظر نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی سے پتا چل جاتا ہے کہ در حقیقت عید میلاد النبی یعنی نبی مکرم اسلام کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا ایمان کا جز ہے, ایمان کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس ہستی کے یوم پیدائش پر در حقیقت خوشی منا رہے ہیں کہ جو ہدایت کا سبب بنا, جو انسانیت کے ارتقاء کا سبب بنا. اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ جناب ہدایت کہاں سے چلی؟ اللہ سے. کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے. وہی کس کے ذریعے سے آئی؟ جبرائیل کے ذریعے سے. اب جو لوگ واسطوں کا انکار کرتے ہیں کہ جناب واسطہ کچھ نہیں ہوتا, ہر چیز اللہ سے ڈائریکٹ لینی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا نظام ہی واسطوں اور وساطت پہ قائم ہے, وسیلوں اور ذریعوں پہ قائم ہے. جب اللہ کی طرف سے ہدایت بغیر واسطے کے نہیں آ سکتی, تو پھر اللہ سے در حقیقت عبادت کا وہ سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ ڈائریکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہدایت بھی تو کیا اللہ محتاج ہے حضرت جبرائیل کا؟ ہرگز نہیں. کیا اللہ محتاج ہے کہ جناب قرآن کو لے کر جبرائیل ناظر ہوں وحی کی صورت میں؟ ہرگز نہیں. تو خدا محتاج نہیں ہے, بلکہ خدا نے یہ واسطوں کا تذکرہ کیا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے بھی علل و اسباب ہیں, والدین اس کے حیات کا سبب بنتے ہیں, پودا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے, تناور درخت بنتا ہے, اس کے لیے بھی علل و اسباب ہیں. نور چاہیے, پانی چاہیے, نمکیات چاہیے, سب چیزیں چاہیے, تب جا کر ایک پودا ایک تناور درخت بنتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو کن فیکون کہتا اور سبھی انسان جو ہے وہ 25 سال کے پیدا ہو جاتے, توجہ فرمائیے گا. نہیں, بلکہ انسان کا نطفہ جب شکم مادر میں قرار پاتا ہے تو ایک دن کا, 10 دن کا, 10 مہینے کا, جب 11 مہینے کا ہو جاتا ہے, جب 9 مہینے کا ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے. اور اس کے بعد در حقیقت اس کی گروتھ, اس کی نشنما, اس کی تربیت اس کے والدین کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے. تو یہ واسطوں کا سلسلہ ہے. خدا کہہ رہا ہے تم ان واسطوں کو فراموش نہیں کر سکتے. واسطوں کو وہ فراموش کرتا ہے جس کا ایمان نہیں ہوتا, اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ہدایت اللہ سے لے کر اپنے دل کے آنے تک جتنے واسطے ہوتے ہیں ان کا احترام کرتا ہے. اور ان واسطوں میں سب سے عظیم واسطہ نبی اسلام کا ہے, کہ خدا جب نبی اسلام کے ذریعے سے انسانیت کا ارتقا چاہتا ہے, تو صاحب ایمان جب اس وسیلے کو دیکھتا ہے, اس ذریعے کو دیکھتا ہے, اس توسل کو دیکھتا ہے, تو در حقیقت اس کے عمل میں بھی نبی سے محبت کا اظہار شامل ہو جاتا ہے. انسان کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دو کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. نہیں, اللہ سے محبت بھی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی. توجہ فرمائیے گا, کیوں فاتبعونی کیوں کہا؟ یعنی واسطہ قرار دیا اتباع رسول کو, کہ عشق رسول, اتباع رسول کے بغیر در حقیقت انسان اس حب الہی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اور اگر اس رسول کو پہچاننا ہو تو رسول اپنی معرفی خود کرا رہا ہے, لیکن ہم نے رسول کو علی کے ذریعے سے پہچانا. بھئی سرکار نے کیا کہا تھا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جب دروازہ اتنا عظیم ہوگا تو شہر کتنا عظیم ہوگا. کہ جو ممبر سلونی میں بیٹھتے گئے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو, مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. جب دروازہ ایسا ہے, جب دروازہ اتنا بعیم ہو, جب دروازہ اتنا عظیم ہو, جب دروازہ اتنا وسیع ہو, تو اس شہر علم کی وسعتوں کا کوئی انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی, وہ ادراک نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے امام نے فرمایا, حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں, امام وہ کہ حیث لا تدرکہ الابصار والایدی, کہ جہاں انسان کی بصارت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے, اور جہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے در حقیقت نبوت کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے جب امامت کے لیے انسان کی فکری پرواز تھک جاتی ہے, تو ان افقوں کے اس پار نبوت کا آغاز ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دو کہ حب الہی کا دعویٰ ہے, اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, تو پھر یہ محبت واسطے سے ملے گی, اور وہ واسطہ میرا حبیب ہے, میرا محمد ہے, میرا چنا ہوا برگزیدہ بندہ ہے. محمد کا معنی ہی یہی ہے. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف بیان کی جائے. توجہ فرمائیے گا, تعریف بیان کی جائے اس میں مفعول محمد, حمدا یحمدو تحمید, تحمید کسی کی حمد بیان کرنا, اور جس کی حمد بیان کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا اتباع, اس کی پیروی در حقیقت میں حب الہی کے اعلی منازل تک لے جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. جب تم اتباع رسول کرو گے تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, خدا تمہارے درجات کو بلند کرے گا. اور اتباع رسول کے ساتھ ساتھ محبت و اطاعت آل رسول بھی اس طریقے سے فرض ہے, اور یہ تمام مکاتب اسلامیہ میں در حقیقت یہ چیز موجود ہے. اہل بیت کا محمد اور آل محمد کا تقدس, ان کا احترام, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی علمی صلاحیت, ان کی روحانی منزلیں, ان کی کرامات, ان کے معجزات, ان کا دائرہ کار, ان کی عبادت, ان کا توسل, جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں انجام دیا, تمام مکاتب اسلامیہ کے دل میں موجود ہے. اور یہ جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں یہ میں نے کئی جگہ بیان کیا, یہاں پر بھی ہمارے برادران اہل سنت موجود ہیں, میں ان کے لیے بھی ایک بات نقل کرتا چلوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے عقیدت و محبت, یعنی اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت و محبت تمام مکاتب اسلامیہ کے دلوں میں موجود ہے. اور یہ جو ہم ناد علی جو ہماری یہاں مشہور ہے, ناد علی المظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب, جب 2010 میں مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی تو وہاں پر ایک افریقہ کا ایک سے افام مسلمان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ انت سید؟ میں نے کہا نام ہے سید, آپ سید ہیں؟ میں نے کہا جی. تو میں نے اسے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ سید کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے, جناب فاطمہ زہرا کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے. تو اس سے مختلف امور جب پتہ چلا کہ اس کو اتنا معلوم ہے تو میں نے گفتگو کی, پھر اس نے گفتگو کی, بہت سارے مسائل پہ ہم نے سر حاصل گفتگو کی. اس کے بعد اس نے مجھے ناد علی سنائی تو میری حیرت میں اور اضافہ ہوا. تو میں نے پوچھا یہ آپ نے ناد علی کہاں سے حاصل کی؟ تو کہنے لگا کہ یہ میرے دادا کی یا والد کی یادداشتوں میں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کی تھی, میں نے ان دفتروں میں اس کو پایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت. ناد علی کیا ہے؟ یہی پڑھتے نا, ناد علی مظہر العجائب. جب بھی تم علی کو پکارو گے تو وہ مظہر عجائب ہے, یعنی عجیب ترین کائنات کی چیزیں در حقیقت اس کے ہاتھ سے صادر ہوتی بھی نظر آئیں گی. مظہر العجائب, مظہر ہے وہ, یعنی عجائب کا, عجیب چیزوں کا مظہر ہے, یہاں سے ظہور کرتی ہیں علی کی ذات سے. تجد عونا لک فی النوائب, اور جب سختیاں ہوں گی, مشکلات ہوں گی, تم علی کو اپنا معاون و مددگار پاؤ گے. کل ہم من و غم من سینجلی. جب علی کو پکارو گے جو مظہر عجائب ہے, تجدعون لك في النوائب, ان تمام سختیوں بلاؤں میں علی ایک سینہ صبر ہو کر تمہارے سامنے ہوگا. کل ہم من و غم من سینجلی, جو بھی ہم اور غم ہوگا, جو بھی فکر و پریشانی ہوگی, وہ در حقیقت تمہاری زندگی سے پرواز کرتی ہوئی نکل جائے گی. بے عظمت کا یا اللہ, بے نبوت کا یا محمد, بے ولایت کا یا علی. محبت موجود ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تصدیق لے کر آؤ. تصدیق کہاں سے لاؤ گے؟ رسول سے. بھائی اگر کوئی انسان کہے جناب میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں, میں رسول کے نقش قدم پہ چلتا ہوں, اول تو اس کا عمل خود ہی بتا دے گا. میں رسول سے محبت کا اظہار کرتا ہوں تو محبت کرنا خود بتا دے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اتباع کرے گا تو پتہ چل جائے گا, جب محبت کرے گا تو پتہ چل جائے گا. اب لاکھ کوئی کسی کے لیے کہتا رہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, فلاں سے محبت کرتا ہوں, تو اس کے دعوے کو کیسے ناپا جائے, کیسے تولا جائے, کیسے پیمائش کی جائے؟ تو اس کا آسان فارمولا, آسان کلیہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس سے جا کے تصدیق کر لے کہ جناب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, کیا آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہی نہیں کرتے؟ جس طرح کہ کیمسٹری میں دو قسم کے فنکشن ہوتے ہیں, یعنی اگر دو ایلیمنٹ آپس میں ملتے ہیں تو بعض اوقات ایک ایلیمنٹ اپنے ایٹم دے دیتا ہے, دوسرا والا نہیں دیتا. اس کو یک طرفہ عمل کہا جاتا ہے. کچھ ایسے ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ جن میں دو طرفہ ریورسیبل فنکشن ہوتا ہے. تو محبت کیمسٹری کے فارمولے مطابق ریورسیبل فنکشن ہے, یعنی دونوں طرف سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے, دونوں طرف سے محبت کو شیئر کرنا چاہیے. اگر ایک طرف سے محبت ہوتی رہے, آپ لاکھ کہتے رہیں کہ جناب میں تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, وہاں سے اگر دعوے کی تصدیق نہ ہو, میں جناب امام علی سے محبت کرتا ہوں یا امام حسین سے محبت کرتا ہوں, تو اگر دعوے کی تصدیق نہ ہو تو آپ کے اس دعوے محبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے معصوم سے پوچھا مولا بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم رسول سے جو محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں, وہ ہماری محبت سچی حقیقت میں وزندار, کوئی اعتبار اس کا, یہ فاقد اعتبار یا صرف ہواؤں میں تیر چلا رہے ہیں؟ اب ایک ایسا ہی سائل امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا. امام کا چاہنے والا, امام کا محب, کہنے لگا کہ انا اشتہی ان عالم کا افانہ ہندہ کا, مولا یہ بتائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت, آپ کے قلب میں میرا کتنا مقام, آپ کے دل میں میرے لیے کیا جذبات, کیا خیالات. آسان اردو میں بتا رہا ہوں, انا اشتہی ان عالم کیف انا عندک, میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے. آسان زبان میں اب دیکھیں, بات ہے نا پتہ کی, محبت کوئی مادی چیز نہیں ہے, غم مادی چیز نہیں ہے. کیا آپ کہیں جناب یہ غم اتنے کلو کا ہے, پانچ کلو سے زیادہ کا غم ہوگا تو میں روؤں گا, یا دس کلو سے زیادہ کی خوشی ہوگی تو میں مسکراؤں گا. یہ غیر مادی امور ہیں, اور غیر مادی امور کو دنیاوی آلات سے ناپا تولا جانچا نہیں جا سکتا. یہ غیر مادی جذبات و خیالات اظہار مانتے ہیں, ظہور مانتے ہیں, ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اپنے جذبات کو اندر سے. اس لیے جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو وہ غم آپ کے چہرے پر نظر آتا ہے, آپ کی آنکھیں در حقیقت نمدیدہ ہو جاتی ہیں, آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اندرونی طور پر خوشحال ہوں, خوش و خرم ہوں, فرحت و شادہ ہوں, تو پھر یہی چیز آپ کے لبوں پر تبسم سج کر ظاہر ہوتی ہے. آپ کا مسکرانا, آپ کا خوش اخلاقی سے پیش آنا در حقیقت اس بات کا سبب بنتا ہے. تو امام سے پوچھا مولا بتائیے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت, اب ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ ہم جو امام حسین کا آج ارمعین منا رہے ہیں, فلم منا رہے ہیں, ہم ذرا اپنی محبت کا جائزہ لے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, ہم جائزہ لے کہ ہماری محبت آیا کام کی بھی ہے یا نہیں, انعام کی ہے. ہم جو امام حسین سے محبت کر رہے ہیں, یہ محبت ہے آپ کی کہ آپ جلوسوں میں جاتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا لاکھوں کی تعداد میں افراد امام حسین کے حرم کی طرف میلوں کا, کلومیٹرز کا فاصلہ طے کر کے پہنچے. اور کل ہی میں نے ایک عجیب روایت سنی, اللہ اکبر, کہ محبت حسین, یعنی حسین نے کیا کیا ہے ان دلوں کے ساتھ, حسین نے کون سی آتش روشن کی ہے, وہ آتش جو اللہ کے لیے ہو. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. قتل حسین کے لیے مؤمنین کے دلوں میں ایسی حرارت موجود ہے جو تا قیامت کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. کہ پورا عالم دیوان حسین ہے, پورا عالم مجنون حسین ہے, کہ بچے 6 ماہ کے ہو, 10 ماہ کے ہو, خواتین ہو, بوڑھے ہو, بیساکھی والے ہو, ویل چیئر والے ہو, کوئی بھی ہو, سب کا سب حسین کے حرم کی زیارت کے لیے چلا جا رہا ہے. کہ آخر حسین نے کیا کیا ہے ان دلوں کے ساتھ, کون سی ایسی آتش روشن کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان لکل خطوۃ من یرید زیارت تربت الحسین, تقریباً الفاظ یہ ہیں کہ جو بھی قبر حسین کی, حائر حسینی کی زیارت کے لیے قدم بڑھاتا ہے, لکل خطوت, اس کے ہر قدم کے لیے اللہ 1000 نیکیاں لکھتا ہے. وم یبحو سیئتن, اور 1000 نیکیاں مٹاتا ہے. اور وہ جب حائر حسینی پہ پہنچتا ہے, روضہ حسین پہ پہنچتا ہے, وہ حسین جس نے 1400 سال قبل دین خدا کو زندہ کیا تھا, اب خدا نے یہ وعدہ کیا ہے قرآن نے, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. حسین نے تپتی ہوئی صحرا پر سجدہ کر کے سر دے کر دین خدا کو زندہ کر کے یاد الہی کو حیات بخشی. خدا نے کہا جب تک دین رہے گا, جب تک اسلام رہے گا, حسین تیری محبت دلوں میں موجزن رہے گی. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے کربلا میں در حقیقت خدا کا ذکر کیا. آج یہ خدائی وسائل ہیں کہ جو در حقیقت ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے. لکل خطوت, امام فرماتے ہر قدم کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. اور فَإِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ, اور جب وہ اپنی وہاں عبادات کو انجام دے لیتا ہے تو پھر اور وہاں سے واپس لوٹتا ہے, ایک آتا ہو ملکن, اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے. توجہ فرمائیے, وہ کیا کہتا ہے, استأنف العمل, آج سے تم اپنا عمل کی بنیاد رکھو. یعنی جو کچھ بھی تم نے گناہ کیا تھا, جو کچھ بھی معصیت کی تھی, خدا نے محبت حسین کے صدقے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا. آج تمہارا نام اعمال گویا آج کھلا ہے, اپنے عمل کو, اپنی نیکیوں کو, اپنے ثواب کو, اپنے عبادات کو حسین کی محبت کے سائے میں انجام دیتے چلے جاؤ. درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے محبت حسین, اتباع رسول و آل رسول. کیوں آل رسول شامل ہیں اتباع میں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, میں نے جو کچھ بھی کار رسالت انجام دیا اس پہ کوئی اجر, کوئی مزدوری, کوئی تم سے مطالبہ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربۃ, مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو, مودت کرو. واضح طور پر قرآن کی حدیث سورہ شورا میں خود رسول اللہ نے مودت کو اہل بیت سے مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے, امام شافعی فرماتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے. کفاکم بالقدر انکم, کہتے ہیں کہ اے اہل, امام شافعی امام اہل سنت ہیں, اہل سنت کے چار بڑے اماموں سے ایک امام ہیں. فرماتے ہیں اہل بیت رسول اللہ آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو آل محمد پر درود نہ بھیجے نماز میں اس کی نماز قبول نہیں ہے.
محمد والے محمد
آل محمد پر درود نہ بھیجے, رسول پہ درود بھیجے اور آل رسول پہ نہ بھیجے, تو پھر خدا امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے. بس یہ اہل بیت نے کیا کام کیا ہے کہ ان کو درود میں شامل کیا, اور درود اگر نہ پڑھا جائے یہ ناقص پڑھا جائے تو نماز قبول نہیں. وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا, اگر نماز قبول تو ساری عبادات قبول, نماز رد تو ساری عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی. تو بس مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ حب اہل بیت وہ چیز ہے, وہ بنیاد ہے جو تمام عبادات کی قبولیت کی شرط قرار پاتی ہے. اگر اہل بیت کو نکال دیا آپ نے, آپ نے کہا کیا ضرورت ہے رسول اللہ پہ بھیج رہے ہیں, اللہم صلی اللہ محمد, محمد پہ درود بھیجے خدا, اپنے حبیب اپنے پیغمبر پر اپنے رسول پر اپنے خاتم النبیین پر آل محمد کو شامل نہ کیا, تو خدا کہہ رہے کہ ابتر ہے وہ تمہاری نماز, جو نماز ابتر, نماز قبول نہیں. تو حدیث میں ہے کہ کوئی عمل انسان کا قبول نہیں ہے. وَإِن قُبِلَ وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا, نماز قبول سارے اعمال قبول, نماز رد سارے اعمال رد. کیوں نماز ہی کیوں, نماز میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس لیے کہ نماز تم کو رسول سے بھی ملائے گی, آل رسول سے بھی ملائے گی. یہ نماز تمہیں تولا بھی سکھائے گی, یہ نماز تمہیں تبرا بھی سکھائے گی. توجہ فرمائیے گا کیوں, بس مختصر کر رہا ہوں میں, رسول سے بھی محبت سکھائے گی اور آل رسول سے بھی تمہارا رشتہ جوڑے گی. کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, خداوندہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر, ہدایت کر, ہم مسلسل ہمیشہ صراط مستقیم پہ گامزن رہیں. کہتے نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم, خداوندہ ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی, گھر میں ہوں صراط مستقیم, بازار میں ہوں صراط مستقیم, آفس میں صراط مستقیم, دنیا میں کہیں پر بھی ہوں, جب تک حیات ہے جب تک جی رہے ہیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے. تو یہ صراط مستقیم خود بخود ظاہر ہو گئی یا خدا نے کسی وسیلے کے ذریعے سے ظاہر کی؟ وسیلے کا انکار انسان کر ہی نہیں سکتا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ صرف یا اللہ مدد, یہ صرف پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ اللہ یا اللہ مدد تو ہمارا ایمان ہے. یعنی اگر کوئی اللہ سے مدد نہ مانگے تو پھر در حقیقت وہ اس کے ایمان میں خلل ہے. لیکن یہ صرف یا اللہ مدد جو ہے یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ مغرضانہ سوچ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے, یہاں پر مخصوص کر دیا. لیکن یہ جو مخصوص کیا گیا ہے یہ در حقیقت مفعول بہی کو پہلے لا کر اس کی عظمت کو وعدہ کیا گیا, ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کریں گے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنی زوجہ سے مدد مانگتے ہیں کہ کپڑوں پر سری کر دیجئے, چائے بنا دیجئے, کھانا بنا دیجئے, تو کیا آپ شرک و بدعت کے دائرے میں آ جاتے ہیں؟ بتائیے, آفیسر جو ہے اپنے ملازمین سے کہتا ہے بھائی یہ فائل تیار کر کے دو, یہ جو مدد مانگی جا رہی ہے عید میلاد النبی کا جلسہ ہو، امام حسین کا جلوس، کوئی بھی ہو، ہم پولیس سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا یہ مدد شرک و بدعت کے دائرے میں آ جائے؟ وہ رکشہ والا، وہ بس والا جس کے رکشے پہ یہ لکھا ہو کہ صرف یا اللہ مدد، کو جب اس کو پانا کھولنا، جب اس کو پلک کھولنا ہوتا تو پانی کی مدد لیتا ہے، تو کیا وہ خود مرتد ہو جاتا ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ صرف یا اللہ مدد. ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ المدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا علی مدد کیجئے، تو یہ یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا اللہ کے مقابلے میں نہیں آتا، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، علی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول علی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ مدد، یہ صرف کا جملہ جو ہے یہ تھوڑا سا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ یا اللہ مدد تو ایمان ہے، تو اگر رسول اللہ سے توسل کرتے ہیں تو یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ رسول اللہ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، علی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس عظیم مالک و خالق کا دیا ہوا ہے، جو علی کا خالق علی ہے، اس نے علی کو علی بنایا، علی کو عظیم بنایا، علی کو برتر بنایا، اس نے رسول کو محمد بنایا، اس نے رسول کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دے کر ہمارے ایمان کی علامت قرار دیا. درود بھیجے محمد وال محمد. عزیزان گرامی، بس ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب انسان رسول اور آل رسول سے محبت سچے انداز سے کرے. ابھی میں محمد رضا کے پاس سائل پہنچا، مولا میں محبت کرتا ہوں آپ سے، انا اشتین عالم کیف انا عندک، مولا بتائیے آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے. امام نے کہا محبت دو طرفہ ہوتی ہے، سادی سی مثال ہے، یہ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں امام کے جواب کو. امام نے کہا محبت دو طرفہ ہوتی ہے، جب تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم یہ دیکھو کہ میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، تو انظر کیف انا عندک، 1+1=2، ایک جمع ایک دو کے برابر ہوتا. امام نے کہا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے دل میں تمہاری کتنی محبت، تو تم یہ دیکھو تمہارے دل میں میرا کیا مقام ہے، پتہ چل جائے گا. جتنی اہمیت تم مجھے دیتے ہو، جتنا تم مجھے چاہتے ہو، اتنا ہی میں تمہیں چاہتا ہوں. بلکہ امام اور ایک اور معصوم نے فرمایا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، دیکھ اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، بہت محبت کرتا ہے. اگر اللہ کی محبت کے نمونے اور مثالیں میں دینا شروع کروں تو شاید صبح نمودار ہو جائے، لیکن اللہ کی جو محبت ہے بندوں سے، اس کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کتنی محبت کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ جب اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل آئے، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، ابھی دعا مانگ رہے تھے، بارش ہو جائے، قحط ہو گیا ہے، پریشانی کے شکار ہو گئے، گھر بار کو چھوڑ کے آ گئے ہیں، بیابان میں آ کے پڑ گئے ہیں، قحط، مویشی مرنے لگے، فصلیں تباہ ہونے لگی، بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ پہنچے خدا کی بارگاہ میں اور کہا کہ خداوندا، یہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ جواب دیکھیں، اللہ کتنی محبت کرتا ہے. میرے نوجوان بچے سنیں، کبھی کبھی نوجوانوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، جو آپ سے یہ کہتا ہے ایک دفعہ گناہ کر لیا تو تم گندے ہو گئے ہو، اب تمہیں جہنم میں جانا ہے، اور گناہ کرو، اور گناہ کرو، اور گناہ کرو، آپ کو شوق دلاتا ہے، رغبت دلاتا ہے. نہیں، جیسے ہی کوئی غلطی ہو فوراً اس کی اصلاح کریں، ریورس گیئر لگائیں، اللہ کی طرف لوٹیں. اللہ کتنی محبت کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی بنی اسرائیل کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں مناجات کی، خدایا ہماری دعا قبول کیوں رہی؟ خدا نے کہا تمہارے اس قوم میں ایک شخص ہے جو نمامی کرتا ہے. نمامی کرتا ہے یعنی نکتہ چینی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، لوگوں کے عیوب کو بیان کرتا ہے، عرف عام میں جس کو ہمارے یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کرتا ہے، اس کو نوجوان، بہرحال وہ مناسب نہیں لفظ، لیکن سمجھانے کے لیے ریکارڈ لگانا، مضحکہ خیز باتیں کسی کے لیے بیان کرنا، یہ ناجائز ہے, نمامی ہے, نکتہ چینی ہے, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانے لگائے بجائے. خدا نے کہا ایک شخص ہے جو نمامی کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ بتا وہ کون ہے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں. اب آپ جواب سنیے خدا کا, اللہ اکبر. خدا نے کہا کہ اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں اس بندے کی نمامی کروں, میں اس کا راز فاش کروں, میں اس کے بارے میں کہوں؟ جب یعنی یہ محبت اللہ کی کہ اللہ اپنے حبیب سے, اپنے رسول سے, اپنے نمائندے سے ان کلام کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک شخص ہے, اس کی بدزبانی, وہ لوگوں پر اعتراض کرتا ہے, نمامی کرتا ہے. تو کہا بتاؤ اے خدا مجھے بتا وہ کون ہے. کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں بھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے درمیان, اور آنے کے بعد کہا اے بنی اسرائیل کی قوم آج مجھے پتا چل گیا کہ ہماری دعائیں جو آج تک قبول نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم میں ایک شخص ہے جو نمامی کرتا ہے, نکتہ چینی کرتا ہے, لگائے بجائے کرتا ہے, جو تعریفیں میں نے بیان کی ہیں. لہذا پوری قوم نے توبہ کی, خدا نے اس بندے کے, گناہگار بندے کے عیب کو, گناہ کو چھپایا, سب نے توبہ کی, اس نے بھی توبہ کی. اب جو دعا کی تو بارش نازل ہو گئی. یہ ہے خدا کی محبت بندوں سے. خدا نہیں چاہتا کہ کسی کے عیب کسی پہ ظاہر ہوں, تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے گناہ کسی کے سامنے بیان کرے. بات آ گئی تو عرض کرتے رہو. نوجوان بچوں کے لیے جو سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ایس ایم ایس یا ایم ایم ایس یا اس قسم کے دوسرے فنکشنز جو موبائل میں انٹرنیٹ میں ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, آپ کوئی ایسی چیز شیئر کریں, پوسٹ کریں, اس کے لیے موجد بنے, اس کو وجود میں لانے والے بنے, کہ جو گناہ کا عنصر رکھتی ہو, گناہ کا پہلو رکھتی ہو, تو آپ دو گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ خود گناہ کر رہے ہیں کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں, اور دوسرا عنصر, دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ علل اعلان گناہ کی در حقیقت تشہیر کر رہے ہیں کہ دیکھو میں کھل کے گناہ کر رہا ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان گناہ کرے اس کی تشہیر کرے, چاہے جائے کہ انسان خوش اخلاقی سے ببانگے دہل اعلی اونچی آواز میں یہ کہے کہ جناب میں نے گناہ کی خوشی کا اظہار بھی کرے. وہ گناہ جس کے لیے علماء اخلاق نے فرمایا کہ جو کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے خدا اس کو معاف نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ جب میں تمہارے گناہوں کو چھپا رہا ہوں تو تم کو بھی حق نہیں کہ تم اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرو. درود جی محمد وال محمد پر. تو محبت اللہ سے اگر ہے تو اس کی ایک نشانی ہے, وہ نشانی یہ ہے کہ جو ہدایت, جو محبت اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے اپنی, وہ رسول آل رسول کے ذریعے سے ان کی اتباع کریں. اور ان آل رسول میں سے ایک عظیم ہستی امام حسین علیہ السلام کی, جن کی آج ہم یاد بنا رہے ہیں, آج ان کا چہلم ہے, آج ان کا اربعین ہے. اربعین عربی زبان میں 40ویں دن کو 40 حصے کو کہا جاتا ہے. امام حسین سے محبت ہے کہ ہمیں عالم دیوانہ ہی اس کس طرح لوگ, یہ جو آپ در حقیقت پیدل چلتے ہیں, یہ جو لوگ میلوں کا اور کلومیٹرز کا فاصلہ طے کر کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں, یہ دو مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ مولا ایک مصائب کا پہلو ہے, اور ایک اس مقصد سے عبارت ہے جسے امام حسین پیش کرنا چاہتے تھے, یعنی مقصد کربلا, مقصد قیام امام حسین اس عبارت ہے. پہلا نظریہ یہ ہے اس پیادے روی کے مقابلے کے لیے جو راہ پیمائی ہوتی ہے, جو لوگ چلتے ہیں پیدل, خجلوس میں چلیں یا مثال کے طور پر امام حسین کی زیارت کے لیے کلومیٹرز کا فاصلہ طے کریں پائے پیادہ. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسین آپ نے اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا تھا, ہم بھی در حقیقت ایک قدم اٹھانا چاہتے ہیں آپ کی اتباع و پیروی میں. امام حسین نے اللہ کے لیے قدم اٹھایا تھا، ہم امام حسین کی تاثیر پیروی میں. یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تمرد ابدا. قتل حسین میں، شہادت حسین میں، مظلومیت حسین میں، مؤمنین کے دلوں میں وہ حرارت موجود ہے جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. یہ محبت حسین سے، کہ امام حسین آپ نے دین کی تحفظ کے لیے قدم اٹھایا تھا، ہم بھی دین کے تحفظ کے لیے قدم اٹھائیں گے. یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، فکری نقطہ یہ کہ ہماری عزاداری میں، ہمارے گریے میں، ہمارے ماتم میں جو کچھ بھی امام حسین کے نام پہ ہم انجام دیتے ہیں، وہ امام، رسول اور کتاب خدا کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی ایسا عنصر ہماری عزاداری میں نہ ہو جو شریعت کی خلاف ورزی ہو. اس لیے کہ امام حسین کی تحریک میں، کربلا میں، حتیٰ کہ کربلا سے بعد جو حالات پیش آئے، کوفہ، شام، کربلا اور پھر دوبارہ مدینے جانا، کوئی آپ کو ایک ایسا معمولی سا کام آپ مجھے نہیں دکھا سکتے، دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے جس میں اہل بیت نے، یہ خود امام حسین نے، کوئی غیر شرعی فعل نعوذ باللہ انجام دیا ہو. تو پھر ہماری عزاداری میں بھی کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا عنصر یہ ہے کہ حسین، آپ سرزمین کربلا پر پیدل چلے تھے. اے اسیران کربلا، آپ پیدل چلے تھے، آپ کے پیروں میں آبلے، آپ کے پیروں میں کانٹے. کدھر حقیقت محبت کا اظہار ہے کہ انسان ننگے پیر یا اپنے دوسرے وسائل کے ساتھ امام حسین کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے تاکہ اس درد کو محسوس کر سکے، اس کرب کو محسوس کر سکے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، امام کے دو درد ہیں، دو کرب ہیں. ایک کا تعلق بہت کم عرصے کے لیے امام کے ساتھ رہا، اور دوسرے کا تعلق تا قیامت، جب تک کہ اللہ کی توحید کی حکومت قائم نہیں ہوتی، امام کا یہ درد اور یہ کرب تا قیامت جاری و ساری ہے. وہ درد اور وہ کرب جس کا تعلق امام حسین اور اہل بیت سے تھا، وہ ان کا جسمانی رابطہ اور رشتہ تھا. امام حسین شہید ہو گئے، وہ جسمانی درد اور کرب اور اذیت ختم ہو گئی. لیکن وہ درد و کرب جو تا قیامت زندہ ہے، امام زمانہ کے انقلاب تک، وہ کون سا ہے؟ وہ دین کے تحفظ کا درد ہے. ہم اس درد کو تو بہت یاد کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اسی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میں تم سے اپنے کار رسالت پہ کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو، تو مودت کا حکم دینے کے بعد، رسول کی زبان رسالت سے ادا ہونے کے بعد، امت نے اتنا ستایا کہ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ میری امت پہ ظلم کرو، میرے اہل بیت پہ ظلم کرو، تو امت کیا کچھ نہیں کرتی، انتہا کر دی. تو اس درد و کرب کو بھی بیان ہونا چاہیے، اس کے لیے گریہ بھی ہونا چاہیے، ماتم بھی ہونا چاہیے. لیکن اس درد و کرب کو بھی یاد کریں جو علی کو کنویں تک لے جاتا ہے. رات کی تاریکی میں علی منہ دے کے جو کنویں میں روتے ہیں تنہائی کے لمحات میں، وہ علی کا درد کیا تھا؟ کیا اس وقت مولا کائنات کو کوئی تلواروں سے زخم محسوس ہو رہے تھے؟ ہرگز نہیں. کیا کوئی اذیت محسوس ہو رہی تھی؟ ہرگز نہیں. پھر وہ کون سا درد ہے جو علی کو رات کی تاریکی میں کنویں تک لے جاتا ہے؟ اور مولا علی کہتے ہیں میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، یہ علم سنبھالنے والا کوئی نہیں. یہ وہ درد ہے جو کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے دین کے تحفظ کا درد، شریعت کے تحفظ کا درد. اور یہ اس وقت تک قائم و دائم ہے کہ جب تک انقلاب امام زمانہ نہیں آ جاتا، جب تک کہ توحید کا پرچم پوری دنیا میں نہیں لہرا جاتا، جب تک جو اللہ نے وعدہ کیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ دین اسلام تمام ادیان عالم پہ غلبہ نہیں پا جاتا، اس وقت امام حسین کا اور اہل بیت کا کرب ہمیشہ جاری و ساری ہے. اس کرب کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اربعین حسینی، دونوں کربوں کو، دونوں دردوں کو، دونوں اذیت و آزار کو، جسم کے اور روح کے، دونوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مقصد پورا ہو سکے عزاداری کا، نتیجہ حاصل کر سکے. آج دنیا کتنی کوشش کر رہی ہے شیعہ سنی کو لڑایا جائے، باہم دست گرداں کیا جائے، کبھی دہشت گردی کے نام پر. کبھی قتل و غارت کے نام پر, کبھی کسی اور بہانے سے, کبھی کسی اور سازش سے, لیکن الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے ان اہل سنت بھائیوں کا جنہوں نے فہم و فراست کا ثبوت دیتے ہوئے ملت تشیع کو دہشت گردوں کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑا. ان کی قیادت کو ہمارا سلام ہو, ان کے نوجوانوں کو ہمارا سلام ہو, ان کے علماء کو ہمارا سلام ہو کہ انہوں نے ہر برے وقت میں اہل تشیع کا ساتھ دیا, تاکہ وہ دہشت گرد جو شیعوں کے بھی دشمن ہیں, سنی کے بھی دشمن ہیں, ان کو آپس میں لڑا کر اپنے مذموم مقاصد کا عملی جامہ پہنائے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میں شکریہ کیا ادا کروں گا, مادر حسین ان کا شکریہ ادا کریں گے. آج اگر پورے ملک میں الحمدللہ نسبتاً امن و امان سے یہ سارے مسائل طے ہوئے اور جلوس آئے ادا نکلے, کہیں اگر کوئی معمولی خوشگوار واقعہ پیش آیا, بہرحال وہ اپنی جگہ جائے, تعصب و اظہار ہمدردی ہے اور وہ حکومت پہ سوالیہ نشان ہے, لیکن بہرحال حکومت نے جو ساتھ دیا, پولیس نے, رینجرز نے, جہاں جہاں فوج آئی اور جو سیوک ادارے ہوتے ہیں, ان سب نے جو ساتھ دیا, ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. میرے مولا کہہ گیا تھا, میرا آقا سرور کہہ گیا تھا, جو اپنے ہم جنس انسانوں کی شکریہ ادا نہیں کر سکتا, وہ اپنے خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. جو لوگوں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار نہیں کر سکتا. میرا سلام ہو اہل سنت پر. یہ وقت اور انشاءاللہ ملت تشیع ثابت کرے گی کہ آج ربیع الاول کے بعد جب ہمارے ایام اعظم ختم ہوں گے تو ہم اہل سنت بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ عید میلاد النبی کے جلسوں میں, جلوسوں میں, ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے, سبیلے لگا کر وحدت کا, اتحاد کا, محبت و محبت رسول, عشق رسول اور محبت آل رسول, عشق آل رسول کا عملی مظاہرہ پیش کریں گے. درود جو محمد و آل محمد کا. آج اربعین ہے, یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن سے در حقیقت کربلا کی حقیقی طاقت نے اپنا اظہار شروع کیا. 40 کا ہنسا بہت قیمتی ہے. ہنسا سے مراد ہنسا نہیں ہے 40 بلکہ 40 کے پیچھے جو حکمت کار فرمائے. حضرت موسیٰ کو خدا نے 30 دن کے بلائے, 10 دن کے اضافے کے 40 دن. یہ 40 جس کو ہمارے یہاں اردو زبان میں چلہ کہا جاتا ہے, فلاں صاحب چلہ کاٹ رہے ہیں. حالانکہ چلہ کاٹنا کوئی اس کے اپنے اصول و قوانین ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انسان بیٹھ جائے چلہ کاٹنے کے لیے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ 40 کا جو عنصر ہے اس کی بھی حکمت, اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جو 40 شب و روز لیل و نہار خلوص سے اللہ کے لیے عمل انجام دے گا, خلوص سے حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹیں گے اور اس کی زبان پہ جاری ہوں گے. 40 خلوص سے. اور بہت ساری روایات ہیں, یعنی اول ذیقعد سے لے کر 10 ذی‌الحجہ تک, یہ وہ 40 دن بنتے ہیں کہ جس میں حضرت موسیٰ کو مہمان بنایا گیا تھا. اور ان 40 دنوں میں اگر کوئی انسان خلوص سے اللہ کے لیے, کوئی بھی 40 دن خلوص سے عمل کرے گا, اللہ اس کا نتیجہ دے گا. ایک واقعہ میں نے بہت سنایا نوجوانوں کے لیے, یا وہ سنا کر میں اربعین کے مسائل پہ آغاز کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے لیے آپ تشریف لے گئے, اور جو نہیں جن کو توفیق ہو سکے خدا سے دعا کریں کہ ان کے لیے ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ زیارت سے مشرف ہو سکے. وہاں پہ ایک مسجد ہے, مسجد گوہر شاد. گوہر شاد ایک خاتون نے بنائی ہے, اس خاتون کے نام پہ اس مسجد کا نام گوہر شاد رکھا گیا ہے. یہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی, یہ بہت ہی مخیر عورت تھی, بہت ہی عبادت گزار, متقی, پرہیزگار, عابدہ, زاہدہ عورت تھی. تو جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو یہ گاہے بگاہے آتی تھی اور معائنہ کرتی تھی کاموں کا کہ کام کس نہج پر کس طریقے سے انجام پا رہا ہے. ایک دفعہ یہ جب کام کا معائنہ کرنے آئی تو اس نے جب تھوڑی سی نقاب الٹی تو ایک مزدور نے اس کو دیکھا اور اس کے حسن کا عاشق ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ نوجوان جب عاشق ہوتا ہے تو اوپر کا خانہ خالی ہو جاتا ہے, اس کے عشق مبتلا ہو گیا. کچھ دن گزرے, جب وہ نہیں آئی تو بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہوا کچھ دن بعد کام پہ جانا چھوڑ دیا, جان کے لالے پڑ گئے, بستر مرگ پہ آ گیا. ماں نے پوچھا سبب کیا ہے, کہا کہ میں اس عورت کے حسن کا عاشق ہو گیا ہوں کہ جو مسجد گوھر شاد بنوا رہی ہے. تو ماں نے پہلے تو سمجھایا, بیٹا وہ امیر زادی کہاں, تو غریب, تو مزدور, روزانہ کے کمانے والا, ڈیلی ویجز پہ تیرا کوئی رابطہ نہیں بنتا. کہا کہ نہیں, اب جو اوپر کا خانہ خالی ہوتا ہے نوجوانوں کا تو یہی ہوتا ہے, ستارے توڑ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. ایک ایسے ہی نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولانا میں دل دے بیٹھا ہوں کسی کو. اور میں بھی ذرا مولوی آدمی تھا, میں سمجھایا بیٹا یہ صحیح نہیں ہے, تم پڑھنے جاتے ہو, تمہارے والدین اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اتنی محنت کرتا ہے تمہارا باپ دن رات, اس لیے کہ تم جا کے دل لگی لگاؤ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے چائے پیو, عشق و معاشقہ چھوڑو, اپنی تعلیم پوری کرو, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو تاکہ کسی کام آ سکو, اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے والدین کے لیے. نہیں جناب, وہ عاشق ہو چکا تھا لہٰذا. یہ باتیں میں عمدن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے بھی میسج جائے, ہر ہنسا مسکراتا چہرہ آپ کے دکھوں دردوں کی دوا نہیں ہوگا, مرہم نہیں ہوگا. کچھ دن بعد واپس آیا, سر جھکا کے میں نے کہا کیا ہوا برخوردار, بتائیے. کہنے لگے مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے. میں نے کہا ہوا کیا آخر؟ کہنے لگے کہ جس سے عشق کا اظہار کیا تھا, جس کو دل دے بیٹھا تھا, اس نے اپنے لینس کا کلر تبدیل کر لیا ہے. لینس کا کلر تبدیل کر لیا, وہ آنکھوں کے رنگ کا عاشق ہوا تھا, وہ آنکھوں کا رنگ جو تھا لینس کی وجہ سے تھا. یعنی کہ انسان کے لیے کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ ایک پاکیزہ زندگی کی بنیاد آنکھوں کے رنگوں کی وجہ سے رکھنا چاہ رہا ہے. پوری زندگی 40 سال, 50 سال, 60 سال, عقد دائمی, یعنی جب تک آپ اور یا آپ کی زوجہ حیات ہیں, دونوں اس رشتے ازدواج منسلک, پاکیزہ کردار جس میں سامنے آتا ہے, تو یہ بھی عاشق ہو گیا. کہا کہ تم اس کا واسطہ, تم اس کا واسطہ, جاؤ اور جا کے جو ہے وہ میرا رشتہ اس سے مانگ کے لاؤ. اب یہ پہنچی بیچاری, کیا کرتی کیا نہ کرتی, پہنچی گوھر شاد کی خدمت میں, اپنا معافی ضمیر بیان کیا. اس نے کہا ٹھیک, ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا 40 دن نماز شب ادا کرے, اور نماز شب اس کے تمام مستحبات کے ساتھ ادا کرے. 40 دن نماز شب اور تمام مستحبات کے ساتھ. اس کے مستحبات بہرحال بہت طولا نہیں ہے, لیکن 11 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہمارے یہاں تو صاحب کہتے ہیں بیگم سے چائے نکالو, میں ابھی زور اثر پڑھ کے آ رہا ہوں, منٹوں میں ہی ذبح کر دیتے ہیں, تو 11 رکعت پڑھنے میں کتنے حلبے لگیں گے. بہرحال تو 11 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے انسان کو. لیکن اس نے کہا کہ نماز شب 40 دن تک, یعنی رات کی تاریکی میں, اور پھر تمام مستحبات کے ساتھ. ماں آئی اور اس نے بیٹے سے کہا, اب جب عاشق ہوتا ہے تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار. اس نے کہا جناب میں یہ کروں گا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 10 دن گزرے, 20 دن گزرے, 30 دن گزرے, 40 دن گزر گئے, لیکن جناب اب لڑکے کی طرف سے کوئی حرکت ہی نہیں ہے. گوھر شاد نے تم قاسم بھیجا لڑکے کے پاس, جاؤ اس کی ماں سے کہو کہ اگر اس سے اپنا وعدہ پورا کر لیا تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گی. توجہ, یہ ہے 40 دن کا خلوص سے عمل کا نتیجہ. توجہ فرمائیے گا. قاسم پہنچا اس مزدور کے پاس, کہنے لگا کہ مالکن نے بھیجا ہے, کہا کہ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا اپنے مالکن سے جا کے کہہ دینا کہ اب میں تیرے حسن کا خریدار نہیں ہوں, میں تو اس کے حسن کا دیوانہ ہوں جو تیرے حسن کا خالق ہے. درود بھیج محمد وال محمد. یہ ہے 40 دن انسان کو کیمیا کے ذریعے سے سونے میں تبدیل کر دیتا ہے, انسان عظمتوں پہ فائد ہو جاتا ہے. یہ 40 دن. تو کر 40 کا دن تاریخ کربلا میں انقلاب کا آغاز تھا. یوں تو انقلاب کا آغاز 11 محرم سے شروع ہو چکا تھا, جہاں جہاں یہ قافلہ جا رہا تھا, جناب سید سجاد, فاطمہ زہرا, جناب زینب, جناب ام کلثوم, حتی حضرت سکینہ کے خطبات موجود ہے تاریخ میں, معتبر کتابوں میں آغاز ہو چکا تھا. لیکن ابھی تک مرجع قرار نہیں پائی تھی قبر حسین, مرکز و محور حیات قرار نہیں پائی تھی. 40 کے دن پہلا زائر حضرت جابر عبداللہ انصاری تھے، دوسرا زائر جو حضرت جابر کے ساتھ آیا تھا وہ حضرت عطیہ تھے۔ یہ دو عظیم شخصیات، حضرت جابر تو معروف ہیں، جابر عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصا روایت کی گئی رویان فاطمہ تزر عن جابر ابن عبداللہ الانصاری، یہ وہی حضرت جابر ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا اے جابر تم میری پشت سے پانچویں امام یعنی امام محمد باقری خدمت میں جانا، میرا سلام پیش کرنا۔ یہ عظیم شخصیت کہ رسول اللہ نے امین قرار دیا تھا، امانت دار بنائے تو میرا سلام امام حسین کے پوتے امام محمد باقر کی خدمت میں پہنچانا۔ یہ حضرت جابر پہلے ظاہر ہے، عظمت دیکھیے، امام حسین کی زیارت کرنے والا نابینا نہیں ہوتا، بے بصیرت نہیں ہوتا، صحابی رسول، پہلا صحابی رسول جو قبل حسین کا ظاہر بنا۔ دوسرا صحابی رسول کون؟ حضرت عطیہ۔ حضرت عطیہ کون ہے؟ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ ابن عباس کس کے شاگرد ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے۔ تفسیر قرآن حضرت ابن عباس نے، ابن عباس کون ہے؟ رسول اللہ کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں ان کو ابن عباس کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، انہوں نے حضرت علی تفسیر اور دوسرے علوم سیکھے، اور حضرت عطیہ نے ان سے تفسیر اور دوسرے علوم سیکھے، اور ان سے تاریخ میں تفسیر اور دوسرے علمی آثار ان کے نام سے موجود ہیں۔ ایسی عظیم شخصیات، ایسے مفسران قرآن، ایسے صحابی رسول حسین کی قبر کے عاشق اور زوار قرار پائے۔ جو آج دنیا دھماکے کر رہی ہے کہ مارو، قتل کرو، تباہ کرو، ان کی حیات کا سلسلہ روک دو، سمجھتے ہیں کہ یہ قبر ہے معمولی سی اور اس کے گرد لوگ چلے جا رہے ہیں، یہ رشتہ ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جو عقل کے اندھے ہو اس کے لیے در حقیقت عقل کی بھی بصیرت چاہیے اور عشق بھی بصیرت چاہیے۔ یہ عشق کا سلسلہ ان عقل سے پیدل افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ایسے افراد، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کربلا کی تاریخ کا وہ نقطہ آغاز کہ جہاں سے انقلاب ساتے ہوا ہے، کہ جہاں سے قبر حسین نے زواروں کو اپنی جانب کھینچنا شروع کیا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ مومن کی جو نشانی ہے ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شب و روز ایک مرتبہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے، اور امام صادق کی سفارش ہے، تاکید ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو، ثروت ہو، صحت ہو، سلامتی ہو، عافیت ہو، وقت ہو، اور وہ امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جائے، وہ ناقص الایمان ہے۔ ناقص الایمان کا ہے۔